حسن
سوگ میں اہل عزا گری اکنا سین ازن
آئے امام حسن آئے امام حسن آئے امام حسن
ذکر ہوتا ہے شادی اور فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مشہور مشہوری کرے اور آپ اس کی اجرت ادا نہ کریں تو اس جگہ پہ عبادت کرنا بھی صحیح نہیں ہے. مثلاً کسی مزدور نے یہ مدرسہ بنایا, دیواریں کھڑی کی, پلر کھڑے کیے, یا کسی مزدور نے مزدوری کر کے آپ کے گھر کو دیواروں کو رنگ لگایا, ابھی آپ اس کی مزدوری اسے نہیں دے رہے تو اس جگہ پہ آپ نماز بھی پڑھیں, عبادت بھی کریں, مجلس بھی کرائیں تو اس مجلس کا ثواب انسان کو نہیں ملے گا جب تک مزدور کی مزدوری کو ادا نہ کیا جائے. کائنات کا سب سے عظیم ترین نبی جس نے دین خدا کے لیے مزدوری کی, جس نے دین خدا کے لیے محنت کی, جس نے دین خدا کے لیے پتھر اٹھائے, جس نے دین خدا کے لیے اپنے بدن پہ زخم اٹھائے, سیدہ کے خطبے میں وہ جملے موجود ہیں کہ وہ عرب جنہیں نجاست اور طہارت کی تمیز نہیں تھی, کب وقت یاد کرو مکے کی گلیوں کے کڑھوں میں کھڑے ہوئے پانی کو پیا کرتے تھے, جن کڑھوں میں اونٹ پیشاب کیا کرتے تھے, تو یہ تمیز نہیں تھی کہ نجاست کیا ہوتی ہے, پاکیزگی کیا ہوتی ہے. یہ میرے بابا تھے جس نے مجھے سکھایا,
طہارت کیا ہوتی ہے,
تجھے نجاست اور پاکیزگی کی تمیز نہیں تھی, یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے, نجاست کیا ہوتی ہے. آج مسلمان کے سامنے دو پانی رکھے جائیں, یہ تمیز کر پاتا ہے کہ یہ پاک پانی ہے یہ نجس پانی ہے. یہ کس نے سکھایا؟ یہ مصطفیٰ نے سکھایا. عرب کے وقت و زمانے کو آپ پڑھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے.
عرب برہنہ ہو کر
یعنی فلسفہ نجاست اور طہارت کس نے سکھایا؟ مصطفیٰ نے سکھایا کہ نجس کیا ہوتا ہے, پاک کیا ہوتا ہے. عرب برہنا ہو کر بغیر لباس کے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے. نبی نے عفت کا درس دیا, حیا کا درس دیا, غیرت کا درس دیا, اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. انہیں بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے, عورت کا مقام کیا ہوتا ہے. فرمایا مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے, عرب نہایا نہیں کرتے تھے, اور ایسے عربوں کو دن میں پانچ مرتبہ وضو کا پابند بنا دیا. کبھی غسل جنابت, کبھی غسل نشاب, کبھی غسل استغفار, کبھی غسل حاجت, اتنے غسل لا دیے کہ عرب کو گندگیوں سے نکال کر صفائی کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا. یہ کس نے سکھایا؟ مصطفیٰ نے سکھایا. فرمایا عرب اپنی جبینوں کو بتوں کے سامنے جھکایا کرتے تھے, اس رسول نے یہ بتایا کہ جبین ہر ڈھیرے کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے, کہ رہنے کا سلیقہ سکھایا, کہ رشتوں کا احترام, یہ والدین کا احترام, یہ محرم اور نامحرم کے رشتے کا احترام یہ کس نے بتایا؟ یہ رسول نے بتایا. جس نے سفرے پہ بیٹھنے کے آداب سکھائے, جس نے بات کرنے کے آداب سکھائے, جس نے عبادت کے طریقے سکھلائے, جس نے لباس پہننے کے طریقے بتائے, اتنی مزدوری کی نبی نے. اب سوال یہ ہے, ایک عام سا مزدور اگر گھر بنائے تو اس کی اجرت ادا نہ کرے تو وہاں پر عبادت کا ثواب نہیں ملتا. اب تو نمازیں پڑھے, تو حج ادا کرے, تو زکات بھی دیتا رہے, لیکن اگر اجر رسالت کو ادا نہ کرے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں.
بالکل ایسے ہے کہ بندہ بغیر وضو کے پورا دن نماز پڑھے.
پڑھتا رہے ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک بندہ وضو نہ کر لے. فرمایا بالکل اسی طرح اگر اجر رسالت ادا نہ کرے اور عبادت پڑھتا رہے تو عبادتیں منہ پہ ماری جاتی ہے. جس طرح نماز واجب ہے, جس طرح حج واجب ہے, جس طرح زکات واجب ہے, اسی طرح ایک اور چیز کو بھی خدا نے واجب کیا. فرمایا نماز جس طرح واجب ہے بالکل اسی طرح مودت محمد اور آل محمد بھی واجب ہے. اب اگر تعلق میں مودت نہ ہو اور بغیر مودت کے نماز پڑھتا رہے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. مودت کے وضو کے ساتھ مجھے عبادت کرنی ہے, مودت کے وضو کے ساتھ مجھے حج کرنا ہے. تو جس طرح نماز ہر مسلم پر واجب ہے اسی طرح مودت بھی ہر مسلمان پر واجب ہے. اگر کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو تو اکثر لوگ کہتے ہیں مجلس حسین میں جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں آج کے بعد یہ نہ کہا کرو مجلس میں جا رہا ہوں, یہ کہا کرو اجر رسالت ادا کرنا. یہ علمی جواب, یہ قرآنی جواب ہے, مجلس نہیں اجر رسالت. برادر نے مجھے کہا کہ بھائی محبت تو ہم بھی آل رسول سے کرتے ہیں. ہم نے کہا محبت تو ہم بھی کرتے ہیں. پھر میں نے کہا دور و طریقوں میں فرق کیوں ہے؟ کہ فرق یہ ہے محبت ہمارے دل میں ہے. میں نے کہا محبت دل میں ہے, پتا کیسے چلے تیرے دل میں ہے؟ کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین تو نہیں ہے کہ پتا چل جائے کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے تیرے دل میں محبت ہے؟ بیٹا باپ کو میرے بابا آپ سے بڑی محبت ہے, اما آپ سے بڑی محبت ہے. اب باپ بولے گا نا محبت ہے تو اظہار بھی تو کر. جب تک محبت کا اظہار نہ ہو تب تک پتا نہیں چلتا. اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت ہے تو مصلی پہ تو آ, اظہار تو کر, سجدے تو کر, عبادت تو کر, تاکہ مجھے پتا چلے تیرے دل میں محبت ہے. یہ نعرے بڑے عجیب نعرے ہیں کہ ہمارے اندر حیا تو ہے دل میں ہے. حیا دل میں ہوتا ہے, حجاب دل میں ہوتا ہے, غیرت دل میں ہوتی ہے. بندے خدا بندہ غصے میں بھی آتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے, شرم میں سے آتا ہے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے, غصے میں آتا ہے چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے, تجھے بھوک بھی لگتی ہے تو نالہ کر کے اس کا اظہار کرتا ہے, تجھے پیاس لگتی ہے تو اظہار کرتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے, اپنے ہونٹوں کی خوشی بتاتی ہے تجھے پیاس لگی ہے. تو کیسے پتا چلے تیرے دل میں محبت ہے؟ محبت ہے تو اس کا اظہار ہونا ضروری ہے. تو ہم شیعہ محبت بھی کرتے ہیں, محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اگر محمد کی خوشیوں میں خوش ہوا جائے تو یہ اظہار محبت ہے, اور محمد کے غم میں غمگین ہوا جائے یہ محبت کا اظہار ہے. کہو کہ بھائی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے, اور پڑوسی کا جوان کڑیل بیٹا مر جائے اور اگلے دن اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ دینے جاؤ, وہ کہے گا تیری کیسی محبت, میرا بیٹا مر گیا تو اپنے بیٹے کی شادی کروا رہے. کہ نہیں نہیں آپ سے محبت ہے پر دل میں ہے, شادی تو میں کراؤں گا. یہ عجیب مسلمان ہے جس مہینے میں محمد کا تبادلہ مارا گیا اور یہ شادیوں کے کارڈ محمد کو دینے جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی ہے. اسے محبت نہیں کہتے, اسے منافقت کہتے ہیں. محبت نہیں یہ منافقت ہے. محبت کے اصول ہیں, تو اپنے لیے اصول اور رکھتا ہے, محمد مصطفیٰ کے لیے اصول اور رکھتا ہے. میں اور مثال دوں, عقلانی مثالوں سے لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے والد کو بولو کہ بابا آپ سے بڑا پیار ہے, آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن بابا وہ جو آپ کا ہمسایہ ہے نا، جو صبح سے شام تک آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ پہ لعنتیں بھیجتا ہے، اس سے بھی مجھے بڑا پیار ہے۔ بابا آپ سے بھی بڑا پیار ہے، لیکن جو آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ پہ لعنتیں کرتا ہے بابا، اس سے بھی بڑا پیار ہے۔ باپ کیا بولے گا؟ کہے گا نا لعنت ہے تیری محبت پہ، یہ کیسی محبت ہے، مجھ سے بھی پیار ہے، اور جو مجھے برا بلا کہتا ہے تو اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ تو کبھی شیعوں سے وہ تقاضا نہ کرو جو خلاف فطرت ہے، کہ علی سے بھی محبت کرو، جس نے علی کو برا بلا کہا اس سے بھی محبت کرو۔ محبت کا دہرا محبت کرو اور ابو جہل سے بھی محبت کرو، نبی سے بھی محبت کرو اور ابو لہب سے بھی محبت کرو۔ کیوں خدا نے کہا کہ بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم؟ تو محبت کا تقاضا ہے، اگر مجھ سے محبت ہے تو شیطان سے نفرت ہونی چاہیے۔ ممکن نہیں کہ تو اللہ کا نام ملے اور اس کے دشمن سے اظہار نفرت نہ کرے۔ کہ میری آل سے مودت کرو، تو اگر آل سے محبت ہے تو اس کے دشمن سے نفرت بھی ہونی چاہیے۔ نہیں ہو سکتا کہ بندہ علی سے محبت کرے اور علی کے دشمن سے بھی محبت کرے، بندہ سیدہ سے محبت کرے اور سیدہ کے دشمن سے بھی محبت کرے، یہ خلاف محبت ہے۔ دوسری دلیل لیتا ہوا چلوں، جو اقلی دلیل بھی ہے تھوڑی عقیدتی دلیل بھی ہے، کہتے نہیں بھائی غم ہمارے اندر بھی ہے لیکن ہم ماتم نہیں کرتے۔ اقلانی دلیل دے رہا ہوں، کہتے غم ہمارے اندر بھی ہے لیکن ہم ماتم نہیں کرتے۔ یہ مت کہو تم شیعوں کہ تم صرف غم حسین رکھتے ہو، ہمارے سینوں میں بھی غم ہے، بس فرق یہ ہے ہم ماتم نہیں کرتے۔ تو ایک فقہی مسئلہ ہے کہ صرف عقیدے کا ہونا ضروری نہیں، اظہار بھی ضروری ہے۔ کیسے؟ آپ لاہور میں رہتے ہیں، مثلا جامعۃ المنتظر ہے، مختلف مدارس ہیں، اس کے اطراف میں سارے گھر مسلمانوں کے، یا آپ کے محلے میں ایک مسجد ہے برادران اہل سنت کی، اور اس محلے میں مثلا 2000 گھر ہیں، 2000 کے 2000 کس کے؟ مسلمانوں کے، سارے مسلمان ہیں، سب کو پتا ہے اللہ ہے، محمد ہے، نماز واجب ہے۔ سوال ہے جب سب کو پتا ہے پھر مسجد کے لاؤڈ سے تو چیخ چیخ کے کیوں کہتا ہے اللہ اکبر؟ تو کیسے بتا رہا ہے؟ ہر مسلمان مانتا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اس کا رسول ہے۔ بھائی تو ہماری توہین نہیں کر رہا، تو کسے بتا رہا ہے؟ جبکہ ہمیں پتا ہے محمد اس کا رسول ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے اللہ ایک ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے اللہ بڑا ہے۔ اے مؤذن، اے مولوی، تو کسے بتا رہا ہے جبکہ سب جانتے ہیں اللہ ایک ہے، محمد اس کا رسول ہے؟ کہ نہیں، دیکھو عقیدے کا صرف رکھنا کافی نہیں ہے، عقیدے کا اظہار بھی ضروری ہے۔ جب تک اظہار نہیں ہوگا دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو صرف غم کا رکھنا کافی نہیں ہے، ماتم کر کے اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ بولے مجھے غم ہے لیکن روؤں گا نہیں۔ بھائی غم کا اظہار ضروری ہے، خوشی کا اظہار ضروری ہے۔ تو لطیفہ سن کے ہنسا ہے، غم حسین سن کے روتا کیوں نہیں؟ بندہ روتا وہاں ہے جس کے لیے غم ہوتا ہے، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اتنا درد انسان کو ہوتا ہے۔ محبت ماں سے بھی ہے، محبت باپ سے بھی ہے، لیکن ماں کا انتقال ہوتا ہے بیٹا روتا ہے، 5 سال گزر جائے، 4 سال گزر جائے، وہ رونا نہیں رہتا جو رونا پہلے دن تھا۔ یہ صرف غم حسین ابن علی ہے کہ ہر سال بندہ ایسے یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو. اردو میں ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کیونکہ اردو میں الفاظ کی بڑی قلت ہے, عربی میں الفاظ کا خزانہ بہت بڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو, کہا کہ میری آل سے مودت کرو. عربی میں لفظ محبت بھی آپ نے سنا ہوگا, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو محمد اور آل محمد کی محبت میں چلا جائے وہ گویا شہادت کی موت پا کر گیا. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو, کہا کہ میری آل سے مودت کرو. ایک بہت باریک نقطہ ہے, محبت کرنا آل رسول سے یہ کمال نہیں ہے. محبت کرنا آل رسول سے یہ کمال نہیں, یہ تو ان کا کمال ہے کہ تو ان سے محبت کرتا ہے. انہوں نے خود کو لائق محبت بنایا تبھی تو ان کا عاشق بنا. اگر محبت کرنا تقاضا رسول ہوتا تو گاندھی بھی حسین سے محبت کرتا ہے, کرشن بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے. آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں, کئی ہندو ہیں جو امام حسین کا نظر بھی کرتے ہیں. ایک تو گاؤں حیدرآباد کے قریب پورا مہینہ امام حسین کی مجلسیں ہندو کرواتے ہیں, محبت تو وہ بھی کرتے ہیں. تو اگر شیعہ بولے کہ میں نے آل رسول سے محبت کی, اس نے کوئی کمال کا کام نہیں کیا, محبت تو وہ بھی کرتے ہیں. سوال یہ ہے رسول نے ہم سے تقاضا محبت کیا, تقاضا محبت نہیں کیا. محبت اگر کرتے ہو یہ کمال علی اور آل علی ہے, کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ ہر انسان عاشق کمال ہوتا ہے. اب اسے کہیں بھی کمال نظر آئے تو اس کی تعریف کرے گا. بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا بازار میں جاتے ہیں, آپ کو کوئی رشتہ دار کہتا بھائی کس دکان سے خریداری کروں, تو آپ کہتے ہو یہ چار دکان ہیں تو اپنے مومنین کے, لیکن ان کے دکان سے نہ لینا تھوڑے کنجوس ہیں. اگلا دکان ہے تو مسیحی کا لیکن بندہ بڑا سخی ہے. تو آپ تعریف حسب و نسب کی وجہ سے نہیں کردار کی وجہ سے. بیٹا یزید کا ہے پر کردار اگر اچھا ہے تو آج میں اس کی تعریف کرتے ہیں. بنو امیہ کا ایک شخص میرے چوتھے امام کے پاس گئے یا پانچویں امام کے پاس, کہنے لگا مولا پوری زیارت عاشورا میں آپ نے آل بنو امیہ پہ لعنت کی ہے, میں بھی اسی آل سے ہوں, کیا لعنت میرے اوپر آتی ہے؟ میں تو آپ کا عاشق ہوں, میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں. امام نے کہا جب تو نے کہہ دیا میرا عاشق ہے آپ اس کی آل سے نہیں آئے, لفظ آل یا قرآن کی آیت ہے نا من آل فرعون, آل کا لفظ اب آتا ہے, یعنی تو ہمارے گرو سے ہے, تو ہماری فکر سے ہے, تو ہمارے عقیدے سے ہے, تو ہماری راہ پر ہے. تو یہاں معیار معیار کردار ہے. میں اور ایک مثال دیتا ہوا چلوں, بھائی اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے کنجوس اچھا لگے؟ کوئی ایسا ہے جو کنجوس سے عشق کرے کہ مجھے کنجوس سے بڑا پیار ہوتا ہے؟ نہیں, آپ خود کنجوس ضرور ہو گئے لیکن کبھی کنجوس سے پیار نہیں کرو گے. بندہ خود کنجوس ہو پر کہتے اگلا میرے ساتھ سخاوت کرے, یہ آپ کی فطرت بولتی ہے, فطرت کمال کی عاشق. بندہ خود با کمال نہ ہی ہو لیکن کمال کا عاشق ہوتا ہے, بندہ خود جاہل ہو پر علم کا عاشق ہوتا ہے, بندہ خود ناتوان ہو پر قدرت کا عاشق ہوتا ہے. تو اگر دنیا علی کی تعریف کر رہی ہے یا علی سے محبت کر رہی ہے, اس میں کمال دنیا کا نہیں ہے, یہ کمال علی ابن ابی طالب کہ دشمن بھی آل رسول کی محبت کرے. کہا کیوں؟ کہ فطرت میں ہے کہ بندہ عاشق کمال ہے, لہذا خدا نے سارے کمالات کو محمد اور آل محمد میں جمع کر دیا. صحافت ان کے در پر, صحاوت ان کے در پر, حسن ان کے در پر, شہادت ان کے در پر, صبر ان کے در پر, علم ان کے سب در پر, برغادی ان کے در پر, ہر شے ان کے در پہ ملتی ہے. لہذا بندہ عاشق محمد اور آل محمد بن جاتا ہے. دیکھیے اگر کوئی بندہ باہر سے آئے اور باہر کوئی گلاب کا باغ ہو اور آ کے مجمع کو بولے میں تمہیں ایک عجیب بات بتانے والا ہوں, مجمع بولے بولیے, بولنے لگے کہ مجھے گلاب سے بڑا پیار ہے, تو مجمع بولے گا تو کون سی نئی بات کر رہا ہے, ہم سب کو بھی گلاب اچھے لگتے ہیں, اگر تجھے گلاب اچھا نہ لگے تو مسئلہ تجھ میں ہے, گلاب میں نہیں ہے. اگر کسی کو علی اچھا نہ لگے, مسئلہ علی میں نہیں ہے, مسئلہ فطرت کے خلاف چلے. کئی چیزیں اللہ نے آپ کی فطرت کے اندر ڈالی ہے، ظلم سے نفرت کرنا، عدل سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا. اس لیے مولا علی فرماتے ہیں، کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. آزما کے دیکھیے، گھروں میں کنجوسی کریے، بتا بیوی کو اچھا نہیں لگتا، لیکن سبھی ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، اپنا بھی تعریف کرے گا، غیر بھی تعریف کرے گا. لہذا کبھی ہم سے تقاضائے محبت نہیں کیا، تقاضائے محبت کیا. محبت تو ویسے ہی ہو جانی تھی دنیا کو آل رسول سے، کیونکہ اتنے با کمال تھے، اتنے با صفت تھے، اتنے با اخلاق تھے کہ ہر بندہ. آج دیکھیے وہ کون سا مکتب ہے جو آل رسول کی تعریف میں کرے. علی کے فضائل کئی اوقات تو ہمارے نوجوان کہتے ہیں، مولانا ٹی وی پر رمضان میں شو ہوتے ہیں، ایک شیعہ عالم، تین غیر شیعہ عالم، کا جو غیر شیعہ ہیں وہ فضائل اتنے پڑھتے ہیں، شیعہ نہیں پڑھتا. اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اتنے فضائل اور حدیث مولا کی شان بیان کرتے ہیں، ہمارا شیعہ نہیں پڑھتا. میں نے کہا تو بات صحیح کر رہا ہے، وہ علی سے محبت کرتے ہیں، شیعہ علی سے محبت کرتا ہے. مولانا فرق کیا ہے؟ وہ علی سے محبت کرتے ہیں. میں نے دیکھا محبت سبھی کرتے ہیں، تبھی علی کے فضائل بیان کر رہا ہے. لیکن سارے فضائل بیان کرنے کے بعد جب قاری حنیف قریشی سے پوچھا گیا افضل کون ہے، اس نے کہا علی چوتھے نمبر پر ہیں. میں نے کہا دیکھو مبدت نہیں ہے، محبت ضرور ہے. کہ مولانا مبدت کیا ہے؟ میں نے کہا مبدت یہ ہے، علی کی ذات کو بھی مانے، علی کی بات کو بھی مانے. ایک اور جملہ کہوں تاکہ محبت اور محبت کا فلسفہ آپ کو سمجھ آ جائے. میں نے کہا جن کے دلوں میں محبت تھی انہوں نے حسین کو خط لکھے. تاریخ بتاتی تقریباً 18,000 خط حسین ابن علی کو لکھے گئے. تصور کر کے بتائیے، اگر محبت حسین نہ ہوتی کوئی خط لکھتا؟ محبت تھی نا تبھی خط لکھا کہ مولا حسین آ جائیے. اگر محبت نہ ہوتی ہزاروں کا مجمع مسلم کے پیچھے نماز ادا کرتا؟ ادا کی، مقام مودت نہیں تھا. کہ مولانا مودت کیا ہے؟ میں نے کہا جن کے دلوں میں محبت تھی انہوں نے حسین کو قتل کیے، اور جس کے دل میں مودت تھی اسے حسین نے قتل کیا. ابھی مقام مودت کا فارس تھے، سلمان فارسی مقام مبدت پر فارس سے، ابو ذر غفاری. خلاصہ کروں، فرمایا محبت بیوی سے کرے، محبت بیٹے سے کرے، محبت اولاد سے کرے، محبت اپنے وطن سے کرے، محبت اپنی زبان سے کرے، محبت اپنے بدن سے کرے، محبت اپنی گاڑی سے کرے، محبت اپنے مال سے کرے، محبت اپنے ملک سے کرے. کہ یہ ساری محبتوں میں تو جکڑا ہوا ہے، اب مبدت کیا ہے؟ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مبدت کی ابتدا ہوتی ہے. دین اسی چیز کا نام ہے. اللہ چیک ان بیلنس کرنا چاہتا ہے تو مال سے زیادہ محبت کرتا ہے یا حسین سے محبت کرتا ہے؟ یہ مت کہو کہ کربلا محبتوں کا میدان ہے، کربلا محبتوں کا میدان ہے. کسی شخص نے جب تاریخ کربلا پڑھی تو خاتون کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا کربلا کی مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی تھیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ کیسی ماں؟ ماں تو کہتی ہے میں بیمار رہوں پر بچہ ٹھیک ہو جائے، اللہ میری جان لے لے پر میرے بچے کو زندگی دے. کہ یہ کیسی مائیں ہیں؟ 13 سال کا کڑیل جوان، پتا بھی ہے یہ میدان میں جائے گا واپس نہیں آئے گا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے نحیف جسم پہ گھوڑوں کی ٹانکوں سے بدن کو کچلا جائے گا. عجیب ماں ہے، بیٹے کو تیار کر کے رات کو لوریاں سنا رہی ہے کہ کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، کل میدان میں جا کے قربان ہونا. میں نے کہا تو صحیح کہہ رہی ہے، اگر یہی سوال قاسم کی ماں سے کرو گی نا کہ کیا تم اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی تھی، تو جواب آئے گا مجھے قاسم سے محبت ہے اور حسین سے محبت ہے. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے دل میں محبت تو ہے، ہر کسی کے دل میں آلے رسول سے محبت ہے. محبت کرنا کمال نہیں ہے، تیرے دل میں مبدت کتنی؟ مبدت قربانی کا طرز ہے. امام حسین ہر اس چیز سے محبت کرتے تھے، ہر اس چیز کو اس نے پروردگار عالم پر قربان کیا۔ انسان بدن سے محبت کرتا ہے، آقا حسین نے بدن بھی قربان کیا۔ بندہ اپنے جوان بیٹے سے محبت کرتا ہے، آپ اکبر کو قربان کیا۔ خاتون اپنی چادر سے محبت کرتی ہے، زینب نے چادر کو قربان کیا۔ کون سا باپ ہے جو اپنی بچی سے محبت نہ کرے؟ حسین نے سکینہ کو قربان کیا، مال قربان کیا، جان قربان کی، ہر شے کربلا میں قربان ہوئی، یہ بتانے کے لیے کہ حسین ان سب سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ میں خدا سے کتنی محبت رکھتا ہوں؟ میرے عزیز، مسئلہ یہ نہیں کہ محبت ہے کہ نہیں ہے، یہ بہت باریک فلسفہ ہے کہ ہم ابھی تک کربلا کو شاید سمجھ نہ سکے۔ کربلا میں ایشو یہ نہیں تھا کون خدا کو مانتا ہے کون خدا کو نہیں مانتا، کربلا کا یہ مسئلہ نہیں تھا کون محمد کو مانتا ہے کون محمد کو نہیں مانتا۔ اگر مسئلہ محمد کی رسالت کا ہوتا تو کربلا کے میدان میں لشکر کے دشمن میں اذانیں نہ دی جاتی، یہاں حسین کے لشکر میں نماز پڑھی جاتی تھی، پر لشکر یزید میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ شمر مؤذن ہے لشکر یزید کا، ابن سعد پیش امام ہے لشکر یزید کا، نمازیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ لشکر حسین سے جب حملہ ہوتا تھا تو صدا بلند ہوتی تھی اللہ اکبر، اور لشکر یزید سے جب حملہ ہوتا تھا تو صدا بلند ہوتی تھی اللہ اکبر۔ اللہ کے ماننے کا مسئلہ نہیں تھا، توحید کے اقراری یہ بھی تھے، توحید کے اقراری وہ بھی تھے، مولا حسین۔ پھر لشکر یزید اور لشکر حسین کا ایشو کیا تھا؟ امام حسین اپنے جملوں میں ایک جواب دیتے ہیں، فرمایا اے خدا رضن بالرضا و تسلیمن لامر لا معبود سوا، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، حسین تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے۔ مسئلہ رضا الہی پہ راضی ہونا ہے اور امر خدا کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ ویسے بولا تو جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن اسی پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے پہ مجرے کرائے جاتے ہیں، ناچ گانے کرائے جاتے ہیں۔ مطلب میں کیا فلسفی دے رہا ہوں؟ کیا ایک خدا میں تجھے تو مانتا ہوں لیکن میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا، اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ مولا حسین میں آپ کو تو مانتا ہوں لیکن میں نے اپنے بیٹے کی شادی کیسے کرنی ہے یہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، یہ اپنی مرضی سے کروں گا۔ اللہ میں تجھے تو مانتا ہوں لیکن میں نے کون سی نوکری کرنی ہے کون سی نوکری نہیں کرنی، اے خدا اس میں تیرا نہیں جائے، اس میں میری مرضی چلے گی۔ پروردگارا میں تجھے تو مانتا ہوں لیکن بیٹی کی شادی کس سے کرانی ہے کس سے نہیں کرانی یہ میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا، چہرے پہ داڑھی کیسی رکھنی ہے یہ میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا، بالوں کو کیسا بنانا ہے یہ میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا۔ خاتون کہے خدایا بی بی زینب میں آپ کو تو مانتی ہوں لیکن بدن پہ لباس کس طریقے کا پہننا ہے یہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گی، اپنی مرضی چلاؤں گی۔ امام فرماتے یہی سے سرحد حسینیت اور یزیدیت کا پتہ چل جاتا ہے، اگر تو زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہا ہے تو تو حسینی میدان میں ہے، اگر زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے تو نام تو اللہ کا لے رہا ہے پر تیرے اندر رنگ رنگ یزیدی پایا جاتا ہے۔ تسلیم لامر، تسلیم کا مطلب ہے 100% اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ کوئی کہے خدایا میں 80% تو تیری مانوں گا لیکن 20% اپنی چلاؤں گا، تو 80% تیرے اندر حسینیت ہے 20% یزیدیت ہے۔ کوئی کہے 95% 95% خدا تیری مانوں گا لیکن 5% اپنی چلاؤں گا، تو مطلب 95% حسینیت ہے 5% تیرے اندر یزیدیت ہے۔ حسینی کمپلیٹ کب بنتا ہے؟ جب کہے تسلیم لامر، اے خدا جہاں تیرا امر ہے وہاں بندہ جھک جاتا ہے۔ ارے بوڑھی خاتون ہے میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا کے پاس آتی ہے کہتی مولا بیمار ہوں، امام نے کہا حکیم کے پاس چلی، جو حکیم دوا دے دوا کھا لے۔ حکیم کے پاس گئی، چیک اپ کروایا، پھر آئی امام کے پاس، مولا حکیم نے ایک دوا تجویز کی ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے پوچھوں۔ امام نے کہا کیا دوا؟ کہا حکیم نے کہا ہے شراب پیو درد ختم ہو جائے۔ تو امام نے کہا میرے پاس کیوں آئی؟ ہم نے شروع میں کہا تھا حکیم کے پاس جا کہ مولا میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ دوا کھاؤں یا نہ کھاؤں. امام نے کہا جو کہوں گا کرو گی؟ ہاں مولا. کہ مرضی تیری ہے, حکیم کی بات پہ بھی چل سکتی ہے, لیکن اگر تو مجھ سے پوچھ رہی ہے تو ہمیں پسند نہیں کہ شراب پی. ہاں پیو گی تسکین ملے گی, حکیم نے کہا ہے, لیکن جسم کی تسکین ملے گی روح تباہ و برباد ہو جائے گی.
اللہ اکبر.
اب تیری مرضی. کہتی ہے مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں, جو آپ کہیں گے میں وہ کروں. امام نے کہا اتنا ایمان ہے اپنے امام پر, اتنا مقام تسلیم پر ہو کہ تے سامنے سیب پڑا تھا, اس خاتون نے سیب اٹھایا, بوڑھی خاتون نے سیب کو بیچ سے دو ٹکڑے, ایک ہی درخت کا ایک سیب جو حلال بھی ہے, ایک ہی سیب کے اس نے دو ٹکڑے کیے, آدھا سیب ایک ہاتھ پہ رکھا آدھا سیب دوسرے ہاتھ پہ رکھا. کہ مولا اگر کہو گے نا یہ آدھا کھاؤ حلال ہے, یہ نہ کھاؤ حرام ہے, اسے پھینک دوں گی اسے کھا. اس وقت امام نے کہا اے بوڑھی میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ کہ جو ہم کہتے ہیں سوال نہیں کرتے بلکہ اس بات پہ عمل کرتے ہیں. یہی مقام وسلم مولا حسین شہید ہو. سیدہ زینب نے کہا اے بیویوں اب ہمارا امام زین العابدین. خیموں کو آگ لگتی گئی, بیویاں امام سجاد کی فلم میں آئی. عمر میں بیوی زینب بڑی ہے, رشتے میں رشتہ بڑا, لیکن سجاد امام ہے. کہا کہ میرے لال سجاد اب حسین کے بعد تو زینب کا امام ہے, اگر کہو تو خیموں میں جل کے مر جائیں, یا کہو تو بے چادر خیموں سے باہر نکل جائیں. یہ نہیں کہا کہ زینب کی مرضی کیا. بیوی نے کہا کہ سجاد تو تیری مرضی, تو امام ہے, وہ زینب کی مرضی. یہ اطاعت اگر امام زمانہ کی ہو نا, ہم اپنی مرضیوں کو نکال کے پھینک دیں, یہ بولیں کہ امر خدا کا. لشکر حسین نے امر الہی کو مانا, لشکر یزید نے خدا کو مانا پر امر کو نہیں مانا. امام سجاد نے کہا کہ وہ کیو بے چادر خیموں سے نکل جاؤ, جان کو بچانا واجب ہے. کہتے ہیں پوری زندگی زین العابدین روتے رہے کہ میری امامت کا پہلا حکم یہ خیموں سے نکل. امام کی امامت اتنی سخت نہیں تھی جتنی امام حسین العابدین کی امامت سخت. دو امام ایسے ہیں جنہوں نے بڑے مصائب تھے, وہ مصائب ان کی ذات کے نہیں تھے, وہ مصائب بیویوں کے آنے والی مصیبتوں کے تھے. یہ ملتا ہے شام کے بازار میں. مولا فرماتے ہیں کچھ بیویاں مولا کی زوجہ محترمہ گود میں جناب امام محمد باقر, مولا فرماتے میں نے دیکھا اونٹنیوں کی بیویاں بیٹھی تھیں, یہ شامی کیا کرتے تھے؟ پتھر مارتے تھے. کسائر جب پتھر آتے تھے تو پتھر بیویوں کو بھی لگتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس حیوان پر بیویاں سوار تھیں اس کے منہ پر بھی پتھر لگتے. جب پتھر لگتے تھے تو یہ حیوان چھلانگ مارتا تھا, کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا, جس کے نتیجے میں بیویاں گرنے لگتی. مولا فرماتے میں نے ایک منظر دیکھا کہ باقر کی اماں سواری پہ بیٹھی, اس بیوی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ باقر کو سنبھالے یا اپنی چادر کو سنبھالے یا خود کو سنبھالے یا سواری کو سنبھالے. فرماتے اس وقت امام حسین العابدین نے جملہ کہا کہ اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا. عربوں پر جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو عرب یہ جملہ بولتے ہیں قد سقطت امی, اے کاش دنیا میں نہ آیا ہوتا, نہ دنیا میں آتا نہ زینب کو کھلے بازار میں. یہ مصیبت زین العابدین پہ آئے. ایک دوسری مصیبت کسی اور امام پہ آئی. میں نے ایک جوان سے کہا کہ جوان یہ بتا اگر بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماشا مارے گا تیرے اوپر کیا کر رہے رو کے کہنے لگا مولانا دعا کریں اللہ وہ دل نہ دیکھ رہا ہے میں نے کہا اہل بیت کے مسائل کو محسوس کیا کرتے لیکن تیرا ایک امام ہے جو پوری زندگی روتا رہا رو کے کہتے ہیں حسین چھوٹے تھے لیکن حسن تو بڑا میری نظروں کے سامنے میری اماں زہرا کو مارا
Oh, مدینے کی گلی تھی، ایک لکڑی کا
کیا صدم سے بعد مدینہ کی گلی گلی میں دروازہ دروازے کے پیچھے میری اما زہرا کئی لوگوں نے نام سے پوچھا مولا سیدہ کی شہادت کی وجہ کیا تھی کسی نے کہا کا دروازہ گرا کسی نے کہا لگی نے لات ماری تھی کسی نے کہا غلاف شمشیر سے مارا تھا میرے امام نے روکے کا دروازے نے میری اما کو نہیں مارا مولا شہادت کی اصل وجہ کیا تھی امام نے فرمایا دروازے کو آگ لگی تھی اس لکڑی کے دروازے میں ایک لوہے کا کب ٹوٹ